الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زيادة درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
مدرسۃ المدینہ کے ذریعے دعوت اسلامی کو کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟
جو بھی دینی تحریک ہو، تنظیم ہو، انجمن ہو، اس کی ہر سرگرمی اس تنظیم کے تعارف اور اس کی نیک نامی کا سبب ہوتی ہے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ بھی دعوت اسلامی کی نیک نامی کا سبب ہے. ہزار ہا مدنی منوں کے سروں پر الحمدللہ امامے کے تاج سجے ہیں، سنتوں بھرا مدنی لباس پہنے ہیں، اور سب سے عظیم سعادت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم کتاب قرآن پاک درست پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور حفظ قرآن کی سعادتیں بھی پا رہے ہیں. پھر ان مدنی منوں کے ہزار ہا اہل خاندان ان مدارس المدینہ کے سبب سے دعوت اسلامی سے متعارف ہو رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کی محبتیں ان کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے. اور اگر ان پر انفرادی کوششوں کا جہاں جہاں سلسلہ مضبوط ہوگا تو ان کے سرپرست مدنی قافلوں میں سفر بھی کر رہے ہوں گے، اجتماعات میں بھی شرکت فرما رہے ہوں گے. الغرض، مدارس المدینہ سے بھی دعوت اسلامی کو بے شمار فوائد حاصل ہیں، اور ان کے ذریعے جتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ہمیں کرنا بھی چاہیے، مگر اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کی ترقی کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
مدنی منوں کی اخلاقی تربیت کس طرح کی جائے؟
اخلاقی تربیت کا تعلق استاد سے ہے. استاد کو چاہیے کہ وہ مدنی منوں کی نفسیات کے مطابق ان سے سلوک رکھے. مثلا استاد جو ہے اپنے مدنی منوں کے سامنے خود اپنے اخلاق درست رکھے. اب جو استاد اپنے شاگردوں کو بلا وجہ جھاڑتا ہو، کسی کی شکایت ملنے پر بغیر کسی تحقیق کے اس شاگرد پر جس کی شکایت ملی ٹوٹ پڑتا ہو، اس کو بری طرح جھاڑتا ہو، ڈانٹتا ہو، برا بلا کہتا ہو، معاذ اللہ گالیاں تک بکتا ہو، قہقہے مار کر ہنستا ہو، مذاق مسخری کرتا ہو، ان کے ساتھ فری ہو جاتا ہو، تو ایسا استاد اخلاقی تربیت نہیں کر سکے گا. اس لیے بچوں کے سامنے استاد کو چاہیے کہ وہ سنجیدہ رہے، جب اسے شکایت ملے تو بغیر تحقیق کے اس بچے پر برسنا پڑے، اس مدنی مننے کو بھی صفائی کا موقع دے، بلکہ شکایت کرنے والے کا ذہن بنائے کہ وہ اس طرح بات بات پر شکایت نہ کیا کرے، چغل خوری کی مذمت اس کو سمجھائے کہ مدنی مننے عموماً انتقامی کاروائی کے تحت شکایت کرتے ہوتے ہیں. جب آپس میں کوئی ناراضگی ہوتی ہے یا وہ اس کا حکم نہیں مانتا، بعض مدنی منے بھی تو ان میں لیڈری کے عنصر ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کو آرڈر کرتے ہیں، وہ نہیں مانتا تو پھر وہ موقع کی مناسبت سے انتقاماً استاد کو شکایت کرتے ہیں۔ یہ مدنی منع جو ہیں، آپ کو تو زیادہ تجربہ ہوگا، بھلے یہ 2-3 سال کے ہوں، ان کو باقاعدہ ڈھونگ کرنا بہت آتا ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات باتیں کرتے ہیں، رونے کا اسٹائل اختیار کرتے ہیں اپنا مطالبہ منوانے کے لیے، اور جو ہی ان کا مطالبہ پورا کیا جائے وہ ہنس پڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ ڈھونگ کر کے اپنا مطالبہ منوا رہے ہیں اور بات باتیں کرتے رہتے ہیں، جب بھی کوئی مطالبہ، بول نہیں سکتے بےچارے تو کر کے اپنے مطالبے کو پیش کر کے منوا لیتے ہیں۔ تو یہ پھر جو جو بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں ہر چالاکی بڑھتی ہوگی، تو اس لیے مدنی منوں کو بہت توجہ سے چلانا ہوتا ہے۔ اور یہ سادہ لوح بھی ہوتے ہیں، سادہ لوح مانے سادہ تختی، سادہ تختی پر جو بھی لکھو لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اچھی تربیت دو گے، ان کے اخلاق سوار ہو گے، ان کو گالیوں کے بدلے دعائیں سکھاؤ گے، درود و سلام سکھاؤ گے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ جل جلالہ ثواب جاریہ کا ذخیرہ ہوگا۔ اگر ان کے اخلاق آپ نے بگاڑ دیے اپنی بے توجہی کی بنا پر یا خود اپنی بد اخلاقیوں کی بنا پر، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا وبال ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان کی اخلاقی تربیت ہر موڑ پر کرتے رہیے، اور جو جو بہتر طریقے آپ کو ان کی اخلاقی تربیت کے تنظیمی طور پر نظر آتے ہیں ان کو ضرور اپنائیے۔ جو سمجھدار ہیں ان کو اجتماع کی ترغیب دلائیں، ان میں درس کا سلسلہ ہو، ان میں ان کے ظرف کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق سنتیں بتائی جاتی رہیں، اخلاق کی تربیت بتائی جاتی رہے، دی جاتی رہے، اور ان کو انہی کی عمروں کے مدنی منوں کی بہت ساری حکایات ہیں، وہ حکایات سنا کر ان کے اندر جذبہ بھرا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک استاد کس عمر تک کی مدنی منیوں کو پڑھا سکتا ہے؟
دور بڑا نازک ہے، بہت نازک دور ہے، اخباروں میں تو یہاں تک بعض وقت خبریں چھپ جاتی ہیں کہ بچی کے ساتھ کالا منہ کیا، تو اب عمر کی قید کہاں رہی؟ تو جو جو بچی بڑی ہوتی جائے گی تو اس کا فتنہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تاہم 2-3-4 سال کی بچیوں کو پڑھانے میں شرعاً کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن پڑھانے والا اگر خائفین میں سے ہے تو وہ اپنے دل پر غور کر لیا کرے کہ اس کو پڑھاتے میں کہیں اپنی کیفیت کیا ہے، چاہے وہ لڑکیوں کو پڑھائے چاہے لڑکوں کو پڑھائے، وہ اپنے دل کی کیفیت پر غور کرتا رہے۔ اب اگر اس کو نعوذ باللہ بہت چھوٹی بچیوں سے جو مشتہات نہیں ہیں، اس کے باوجود شہوت چڑھ جاتی ہے، تب تو اس کو پڑھانا حرام ہو جائے گا، ہرگز نہ پڑھائے۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو غیر مشتہات بچیوں کو پڑھانے میں مضائقہ نہیں، لیکن جب بچی قریب بلوغ ہو جائے کہ جس بچی کی طرف بار بار نگاہ اٹھے، یعنی شیطان جو ہے، نفس جو ہے، وہ خمخواہ برنگیختہ کرے گا کہ اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ، تو یہ نگاہ اٹھنا چاہے گی بار بار، تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ مشتہات ہے، جو شیطان ایک بار نظر پڑی تو بار بار دکھانا چاہ رہا ہے۔ تو اب ایسی کو ہرگز نہ دیکھے، اس سے نگاہوں کی لازمی حفاظت کرے اور ایسی بچی کو نہ پڑھائے۔ ورنہ 9 سے لے کر 15 سال کے درمیان لڑکی کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، لہذا 9 سال کی عمر کی ہو جائے تو اب اس کو مرد جو ہے ہرگز نہ پڑھائے، کیونکہ حالات بہت نازک ہیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی جوان بچیوں کو مردوں کے اعتماد پر نہ چھوڑیں۔ بے شک وہ مرد بظاہر نیک پرہیزگار ہوتا ہے، واقعی نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن شیطان جو ہے نا وہ حملہ کر ہی دیتا ہے، اور بعض اوقات چاروں خانے چت کر دیتا ہے۔ شہوت جو ہے وہ بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہے، تو اس لیے دعوت اسلامی کے مدرسین کو ہرگز اجازت نہیں کہ وہ 9 سال سے اوپر کی لڑکیوں کو پردے میں بھی پڑھائیں، پڑھائیں ہی نہ. آپ اپنی محارم کو پڑھا سکتے ہیں، کاش ایسا ہو جائے کہ محارم ایک دوسرے کو پڑھائیں تو یہ مسئلہ حل نہیں بلکہ ختم ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
شاگردوں سے خدمت لے سکتا ہے
اگر اس کے ولی یعنی سرپرست نے اجازت دے رکھی ہے، جب تو خدمت لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. یا استاد ایسی خدمت لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس میں اس مدنی منے پر، اس شاگرد پر مشقت نہ پڑتی ہو، تو شوق سے کرتا ہو. مثال کے طور پر ذرا یہ رجسٹر اٹھا کر دیجئے، یہ قلم وہاں رکھ دیجئے، تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں اس میں ذرا بچے شوق سے کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، اس میں مشقت نہیں پڑتی، تو ایسا کام لینے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
با جماعت نماز کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیں.
با جماعت پانچوں نمازیں ادا کرنا، تو پہلی سب کے لیے کوشش کرے، بالفرض نہیں ملتی تو جماعت تو کم از کم مل جائے، تو جماعت بھی پوری ملے. اور جو آسانی سے جماعت کی طرف نہیں آتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ یہ منافقین کی صفت ہے، خود قرآن میں ارشاد ہے نماز کی طرف تو ہارے جی سے، یعنی مرے مرے دل سے نماز کی طرف اٹھتے ہیں، تو یہ منافقین کی صفت ہے جو بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں عام ہو گئی، تقریباً سستی ہے. پہلے کے پاکیزہ دور میں تو ایسے ایسے خوش نصیب مسلمان تھے جو مسجد میں آ کر اذان سنتے تھے، اذان مسجد میں سنتے تھے، اور جمعہ کی نماز کے لیے تو منہ اندھیرے چراغ لے کر نکل پڑتے تھے. یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے کہ بعض جگہ گلیوں میں بھیڑ ہو جاتی تھی اندھیرے اندھیرے، اتنا رش ہوتا جامع مسجد کی طرف جانے والوں، پھر جمعہ کی نماز پڑھ کر بھی وہ نکلتے نہیں تھے، وہ سورج غروب ہونے تک مسجد میں اعتکاف کرتے جمعہ کے. یہ سب احیاء العلوم میں یہ باتیں لکھی ہوئی، اتنا لوگوں کا جمعہ کی نماز کی طرف اور نمازوں کی طرف رجحان ہوتا تھا. تھوڑا بہت جو بھی کاروبار کرنا ہوتا حسب ضرورت کما لیتے اور پھر مسجدوں میں آ کے پڑے رہتے تھے، ان کو احساس تھا کہ ہماری زندگی مختصر ہے، مر جانا پڑے گا. تو جو وقت اللہ کے گھر میں گزرے بنیت اعتکاف، اب اس میں کچھ آدمی اوراد نہیں بھی کرتا، جب بھی اعتکاف کی نیت کے سبب اس کے ثواب کا میٹر جاری ہے، اعتکاف کا ثواب اس کو مل رہا ہے، تو مہربانی کر کے کم از کم جماعتوں کی پابندی کی تو عادت بنائیے. یاد رکھیے جو جان بوجھ کر جماعتیں ترک کرتا ہے اس کا معاذ اللہ کفر پر خاتمہ ہونے کا خوف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
یہ ارشاد فرمائیے کہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے کیا ذرائع اختیار کرنے چاہیے.
تقوی پیدا کرنے کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے تقوی کیسے کریں؟ تقوی میں تو شبہات سے بھی بچا جاتا ہے، حرام سے تو بچنا اپنی جگہ پر آئی ہے لیکن شبہ کی چیز سے بھی بچا جائے، تو جہاں جہاں ممکن ہو اس کو شبہات سے بچنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک صاحب تقوی ہے، پرہیزگار ہے. پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، اس کے لیے بہترین ذریعہ احیاء العلوم کا مطالعہ، احیاء العلوم کا مطالعہ کرنا چاہیے، بلکہ تیسرا حصہ تو مہلکات پر مشتمل ہے. خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے حصے میں تقریباً تمام علوم وہ ہے جن کا سیکھنا فرض ہے. اب جیسے کہ جھوٹ، غیبہ، چگلی، وعدہ خلافی، ریاکاری، تکبر، حسد وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وہ علوم ہیں کہ جن کا سیکھنا فرض ہے. کہ نہیں سیکھیں گے تو بچیں گے کیسے؟ غیبت کی تعریف کہاں لوگوں کو پتا ہوگی، حسد کی تعریف اسی کے پاس نعمت ہو تو یہ تمنا کر رہا کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے، اور کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کر رہا کہ جیسی نعمت اس کے پاس ہے ویسی مجھے مل جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ رشک. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سنا ہے کہ سانپ 100 برس کا ہو کر انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
ایسا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک طالب العلم کا استاد کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو کرنا کیسا؟
خلاف ادب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی استاد کے بارے میں بدگمانی کرنا کیسا ہے؟
استاد ہو یا کوئی سا مسلمان ہو، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عوام میں یہ مشہور ہے کہ بغیر سحری کا روزہ نہیں ہوتا، یہ کہاں تک درست ہے؟
غلط ہے. سحری روزہ رکھنے والے کے لیے سنت ہے، ارادتاً سحری ترک نہ کی جائے. اور سحری کے معنی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے، اگر پانی کا گھونٹ بھی سحری کی نیت سے پی لیا تو جب بھی سحری کی سنت ادا ہو گئی. بغیر سحری کے بعض لوگ روزہ رکھ کر بہادری جتاتے کہ میں نے تو بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، تو سنت کو ترک کرنا بہادری نہیں ہے، سنت پر عمل کرنا ہی سعادت مندی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے جو ابھی ارشاد فرمایا، کیا اس کا تعلق صرف رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے یا دیگر روزوں کے ساتھ بھی ہے؟
جب بھی روزہ رکھے سحری کرنی چاہیے، کہ سحری سے روزہ رکھنے میں طاقت رہتی ہے. البتہ روزہ نہ رکھنا ہو تو پھر جیسے نفلی روزہ داروں کے لیے اگر کہیں سحری کا انتظام ہے اور روزہ نہیں رکھنا تو پھر اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اگر میزبان نے کہہ دیا کہ یہ سحری کے لیے جو روزہ رکھیں گے تب تو کھانا حرام ہو جائے گا. جس کو روزہ نہیں رکھنا اس کے لیے جب تک وہ صراحتاً اجازت نہ لے لے، یا دلالتاً اجازت ہو کہ بھائی روزہ رکھے اس کے لیے بھی اجازت، نہ رکھے اس کے لیے بھی اجازت. مگر یہ کہ اس میں جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قرینے سے ظاہر کر دے، جبکہ نفلی روزے ہوں، کہ میرا روزہ نہیں ہے. یہ ایک ریاکاری سے بچنے کے لیے اچھا فعل قرار پائے گا. یعنی ایسا اظہار نہ کریں کہ جیسے صبح صادق میں سب نے ہاتھ روک لیے تو اب یہ بھی جلدی جلدی پانی پی رہا ہے اور ہاتھ روک رہا ہے. یعنی ایسا کوئی بھی اظہار نہ کرے جس سے روزہ داروں پر یا حاضرین پر یہ اثر پڑے کہ یہ صاحب روزے سے. اگر ایسا کرے گا جب تو ظاہر ریاکاری ہے، جبکہ ریاکاری سے نیت کرے گا کہ لوگ مجھے روزہ دار سمجھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ استاد اپنے شاگردوں کو برائے اصلاح کس حد تک سزا دے سکتا ہے؟
شاگرد کو استاد جو ہے وہ 3 ضرب نہیں لگا سکتا، ایک ہی جگہ پر 3 ضربیں لگانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اسی طرح باپ اپنے بیٹے کو جب مارے، یا پیر اپنے مرید کو، ماں اپنے بیٹے کو، میاں اپنی بیوی کو، جب مارے تو ایک ہی جگہ پر تین ضربیں لگانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. نیز ضرب شدید کی بھی اجازت نہیں ہے, یہ بھی ناجائز ہے. چہرے اور سر پر مارنا یہ بھی ناجائز ہے. جانور کے بھی چہرے اور سر پر مارنا جائز نہیں ہے. یہ تو شرعی میں نے مسائل عرض کیے مارنے کے, وہ بھی جبکہ مارنا جائز ہو, خامخواہ انتقاماً نہ مارے. کسی کا غصہ اس پہ اتار رہا ہے کہ گھر سے لڑ کر آیا اور اب بچے پر یا شاگرد پر غصہ اتار رہا ہے, تو یہ تو حرام ہو جائے گا, عیسائی مسلم میں آ جائے گا کہ بلا وجہ ادب سکھانے کے لیے یا سبق یاد نہیں کیا, کوئی ایسی ضرورتاً اس نے مارا اور وہ جو میں نے عرض کیا قاعدہ اس کے مطابق تو شرعاً گرفت نہیں ہے. اس دور میں حالات بڑے نازک ہیں, علم دین سے دوری آپ کے سامنے ہے. دنیاوی استاد اگر مارے اولاد کو تو ماں باپ اتنا بگڑتے نہیں, بلکہ بولتے کہ اس کو خوب مارو اور اس کو خوب پڑھاؤ, پیسے دے کر پڑھاتے ہیں. اور دینی معاملہ آپ کے سامنے پوزیشن, جو غفلت اور سستی بڑھتی جاتی ہے وہ پڑھنے والوں میں بھی اور پڑھانے والوں میں بھی. دینی معاملات میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بس چلتا تو میں تم لوگوں کو علم دین گھول کر پلا دیتا. یعنی اس سست لوگوں سے آپ نے فرمایا ہوگا, تو آج کل تو ہم سب کو گھول کر پینے کی حاجت ہے, کاش کوئی نگاہوں سے پلا دے ہمیں. باقی ہم سیکھنے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, سیکھنے کے لیے وقت دینے کے لیے زحمت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو ایسے نازک دور میں جبکہ سب لوگ دنیاوی تعلیم کی طرف مائل ہیں, میڈیا دنیاوی تعلیم کی طرف, ہر ماں ہر باپ دنیاوی تعلیم ہی کی ترغیب دلا رہا ہے, اس پر سختیاں کرتا, ہر طرح کی سختیاں جھیلنے کے لیے, بلکہ اپنی اولاد کو کافروں کے سپرد کرنے میں بھی دنیاوی تعلیم کے لیے وہ بالکل باک محسوس نہیں کرتا. ایسے نازک حالات میں اب اگر کوئی قرآن حفظ کرنے آ جاتا ہے بچہ, یا کوئی درس نظامی پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے, تو یہ واقعی بہت غنیمت ہے. اگر اس کو آپ سختی کرتے ہیں تو ماں باپ پہ لڑائی کرتے ہیں, یہاں سختی برداشت نہیں کرتے, یہ مشاہدہ ہے ہم. تو اس لیے ہم نے بھی یہ قاعدہ رکھا ہے کہ استاد جو ہے اپنے شاگرد کو مارے گے, ڈنڈا رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. طالب علم کو مدارس المدینہ جامعات المدینہ میں مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے. سزا اس طرح کی دی جا سکتی ہے جس سے کام چل جاتا ہے, بغیر مارے بھی کام چل جاتا ہے. حسب ضرورت, یعنی کوئی واقعی شاگرد آپ کوئی بھی طالب علم غلطی کر جائے جس کی سزا دینی ہے, اب مارنے کی تو اجازت نہیں ہے تنظیمی طور پر, تو اس کو اس طرح کی سزا آپ دے سکتے ہیں کہ اس کا اسٹیمنا دیکھیں, شدت کے مراحل میں وہ بھی داخل نہیں ہونا چاہیے ورنہ شریعت کی گرفت آ جائے گی. تو اس کو اس کے اسٹیمنا کے مطابق, اس کی استقامت کتنی ہے اور اس کو سخت تکلیف نہ پہنچے, اس کا طریقہ یہ, مثلاً آپ اس کو پورا پیریڈ اگر وہ صبر کر سکتا ہے تو آپ دیکھیں, اگر وہ رونا چیخنا چلانا شروع کرتا ہے, تڑپنا شروع کرتا ہے اور دردیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو نرمی کرنی ہوگی. اب ان بچوں کی نفسیات آپ زیادہ جانتے ہوں گے شاگردوں کی, تو پھر ویسے ہی کھڑا کر, دونوں ہاتھ نہیں کھڑے کر سکتا تو ایک ہی کھڑا کر کے وہ کھڑا رہے, باری باری کھڑا کرے, وہ ایسی ترکیب حکمت عملی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
وسوسہ کسے کہتے ہیں؟
برے خیالات کو وسوسہ اور اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں. وسوسہ شیطان کی طرف سے جبکہ الہام رحمان عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے ہر انسان کے دل پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو اسے نیکیوں کی طرف بلاتا ہے, اسے ملہم اور اس کی دعوت کو الہام کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی طرف سے دل پر ایک شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو برائی کی طرف بلاتا ہے, اس شیطان کو وسواس کہتے ہیں اور اس کی دعوت کو وسوسہ کہتے ہیں. مرقات اور اشعت اللمعات میں ہے کہ جو ہی کسی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ابلیس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں حمزاد اور عربی میں وسواس کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج اسلامی بھائیوں کو ایمانیات سے متعلق، اللہ عز وجل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق بھی وساوس آتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟
جب بھی وساوس آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف تین بار تھو تھو کر دیں. اگر نماز میں آئے تو جب سلام پھیر چکے تو اس وقت بھی عمل کریں. روزانہ 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے پر شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. سورہ اخلاص 11 بار صبح، اندھیرا ڈھلنے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے. پڑھنے والے پر اگر شیطان مع لشکر کے کوشش کرے کہ اسے گناہ کروائے، نہ کروا سکے جب تک یہ خود نہ کرے. جب وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، یا یہ پڑھیں آمنت باللہ ورسولہ. سورۃ الناس پڑھ لینے سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں. صوفیاء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں جو کوئی صبح و شام 21 بار لا حول شریف پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم کہنے سے فوراً وسوسہ دفع ہو جاتا ہے. دشمن اگرچہ گھات میں ہے کوئی غم نہیں، ان کی مدد رہے تو بگاڑ اپنا کیا سکے. وسوسوں کا علاج جو میں نے عرض کیا، اس کی مزید تفصیلات کے لیے مکتبۃ المدینہ سے وسوسے اور ان کا علاج یہ رسالہ حاصل کر کے پڑھ لیجئے. وسوسے اور ان کا علاج، یہ رسالہ عام ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہوگا نہیں جس کو وسوسے نہ آتے ہوں. یہ تو عام آدمی کو بھی دیں گے نا جو ماحول میں نہیں ہوگا، یہ کتاب پا کر انشاءاللہ وہ بھی بہت خوش ہوگا، تحفے میں اگر دیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر اوراد و وظائف اور احتیاطوں کے باوجود بھی وساوس کی جلغار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟
اگر وظائف پڑھنے اور دیگر اعمال کرنے سے بھی شیطان کے وسوسوں سے چھٹکارا نہ ہو تو اس میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اگر تم محسوس کرو کہ شیطان خدا رحمان عز و جل سے پناہ مانگنے کے باوجود تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا اور غلبہ پانے کی سعی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ عز و جل کو تمہارے مجاہدے، تمہاری قوت اور تمہارے صبر کا امتحان مطلوب ہے. یعنی اللہ عز و جل یہ آزماتا ہے کہ تم شیطان سے مقابلہ اور محاربہ کرتے ہو یا اس سے مغلوب ہو جاتے ہو. جیسا کہ اس نے امبر کفار وغیرہ کو مسلط کر رکھا، حالانکہ وہ اس پر قادر ہے کہ ہمارے جہاد وغیرہ کے بغیر ہی ان کی شرارتوں اور فتنوں کو کچل دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ بندوں کو ان سے جہاد کا حکم کرتا ہے تاکہ آزمائے کہ کس کے دل میں جذبہ جہاد اور شہادت کی طرف ہے اور کون پورے خلوص اور صبر سے ان کا مقابلہ کرتا ہے. تو اسی طرح شیطان کے مقابلے میں بھی ہمیں چستی اور پوری کوشش کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں بتا دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بچے کو ڈانٹتے ہوئے شیطان کہنا کیسا ہے؟
شیطان کے معنی یہاں شرارتی ہے. شیطان سے مراد وہ ابلیس نہیں ہے جو کافر ہے. شیطان کہنے پر عرف ہے جو بھی شرارتی ہو, بچہ ہو یا بڑا ہو, شیطانی کرتا ہے. شیطانی کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفر کرتا ہے, شیطانی مطلب شرارت کرتا ہے. یہ کہ یہ ایسے خبیث کا نام مسلمان پر استعمال نہیں کرنا چاہیے, کسی مسلمان کو شیطان کہنا نہیں چاہیے. کہا تو کفر نہیں ہے جبکہ اس کو واقعی شیطان نہیں سمجھتا, اور نعوذ باللہ اگر اس کو کافر سمجھ کر شیطان کا جب تو کفر لوٹنے کی صورت ہے, اور اگر کافر ہی کو شیطان کہا تو کفر نہیں لوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر مدرسہ مسجد سے متصل ہو تو مسجد کی جماعت سے پہلے یا بعد مدرسے میں الگ سے جماعت کروانا کیسا؟
سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا عندیہ یہ ہے کہ مسجد کی جماعت واجب ہے, چاہے مدرسہ متصل ہو یا متصل نہ ہو. اور اب جبکہ مدرسہ متصل ہے اس کا مطلب اگر فناء مسجد ہے وہ, پھر تو اور بھی زیادہ بری بات ہے. مہربانی کر کے مسجد کی جماعت کی عادت بنائیں. سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اگر سب گھروں میں جماعتیں کرنے لگیں, مدرسوں میں جماعتیں کرنے لگیں, تو مسجدیں کس کے حوالے کروں گی؟ تو مہربانی کر کے مسجد بھرو, مسجد بھرو, مسجد بھرو. مسجد میں جب تک رہیں گے تو اعتکاف کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا. مسجد میں آدمی کو باہر کے مقابلے میں خوف خدا زیادہ ہوتا ہے, ڈرتا ہے. بلکہ آپ نے عام آدمیوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ جب یہ اپنی بات میں سچے ہوتے تو بولتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا, میرا منہ مسجد کی طرف ہے یا میرا منہ قبلے کی طرف ہے, عوام ایسا بولتے ہیں. تو جب مسجد میں آتے ہیں تو آدمی گناہ سے زیادہ بچنے کا ان کا ذہن ہوتا ہے. تو مسجد کو بھرو, مسجد میں انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب